الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ پچھلے جمعے سے جس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ ہے دعا رب کائنات سورة المومن کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری پکار تمہاری دعاؤں کو سنوں گا قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین تو عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہوتے ہوئے اس آیت کے حوالے سے الحمدللہ یہ بات بیان ہوئی تھی پچھلے جمعے کہ دعا اور عبادت اس آیت میں دونوں مترادف بیان ہوئے ہیں رب کائنات جو ہمارا رب ہے اس کی عبادت یا ہمارا مقصد تخلیق ہے اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے جنات اور انسانوں کو پیدا فرمایا سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے گویا انسان اور جنات کا مقصد تخلیق عبادت بندگی اپنے رب کی اطاعت اس سے شدید محبت کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنا یہ ہے عبادت ہمارا مقصد تخلیق اور عبادت کا جوہر عبادت کا حاصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دعا ہے جیسے حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادة دعا عبادت کا جوہر ہے مغز ہے حاصل ہے ایک اور حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادة دعا ہی عبادت ہے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ فطرت انسانی میں اپنے رب سے شدید محبت ودیت کی ہوئی ہے، بلٹ ان ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرے، اس سے دعائیں مانگے، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. ہاں اگر رب کائنات کا صحیح تعارف پہچان حاصل نہ ہو سکے تو پھر انسان ادھر ادھر بھی جاتا. مشرکانہ عقائد جتنے بھی ہیں اسی انسانی فطری ضرورت کے تحت ہی وہ ایکسپلائٹ کرتے رہے، استحصال کرتے رہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں رحمت والا دین ملا، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے تعلق کے لیے، تعلق مع اللہ کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الولید، سورہ قاف میں اللہ پاک فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. لہذا اپنے رب پر ایمان لا کر، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی بندگی کے تقاضے ادا کرتے ہوئے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جائے، اللہ سے دعا کی جائے تو وہ لازمن سنتا. البتہ دعا کی قبولیت کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، جو ایک حدیث میں آئی ہیں وہ سن لیجئے. سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ جو دعا مانگی گئی ہے اپنے رب سے، اگر وہ جائز ہے، حلال ہے، انسان کو اس کی ضرورت ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوری طور پر وہی سے عطا فرما دیتا. جو ہم نے اپنے رب سے مانگی اللہ پاک نے عطا فرما دی. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دعا کی قبولیت کی شکل یہی ہے، میں نے فلاں دعا مانگی تھی اللہ پاک سے، وہ قبول ہو گئی، مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی. لیکن یہ سب سے پہلی شکل ہے، صورت ہے دعا کی. آپ نے اپنے رب سے مادی یا روحانی نعمت مانگی، آپ کے رب نے آپ کو عطا فرما دی، یہ پہلی شکل. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جو چیز مانگی اپنے رب سے، رب کو معلوم تھا کہ یہ چیز اگر اس کو مل جائے گی تو یہ فتنے میں پڑ جائے گا، مصیبت میں پڑ جائے گا، یہ شے، یہ نعمت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. لہذا رب ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا، وہ اس سے بہتر سے عطا فرما دیتا. جو مانگی گئی اس سے کئی گنا زیادہ بہتر سے رب کائنات ہمیں عطا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ نعمت کیوں ملی. وہ در حقیقت دعاؤں ہی کا نتیجہ ہوتی ہے. جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی، جو ہمارے لیے فائدہ مند تھی، نفع بخش تھی، وہ رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی، یہ بھی دعاؤں ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ دونوں شکلیں دنیا بھی ہیں. تیسری اور اہم ترین شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا میں انسان جو دعائیں مانگ رہا ہو وہ دنیا میں قبول ہی نہ ہو. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اس کو غور سے سننا بہت ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی، وہ انسان کے نامہ اعمال میں جمع کر دی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن ان دعاؤں کا اجر و ثواب، بدلہ، جو دنیا میں مانگی گئیں قبول نہیں ہوئی کسی بھی شکل میں، جب رب کائنات انہیں عطا فرمائے گا تو انسان یہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ وہ ریوارڈ، وہ نعمتیں، وہ بدلہ جو ملے گا وہ تو مستقل ہے، پرمننٹ ہے. یہاں کی بڑی سے بڑی نعمت بھی مل جائے تو عارضی ہے. یہ ہے دعا کی قبولیت کی تین شکلیں. لہذا رب کائنات نے سورۃ البقرہ میں اس حوالے سے جو رہنمائی فرمائی، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، صرف ریفرنس نوٹ کر لیجئے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، آپ سے پوچھیں کہاں ہے، کیسا ہے، یہ تفصیلات تو انسان جاننا چاہتا ہے. مالک میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے, مجھ کو ہے تیری جستجو, مجھ کو تیری تلاش ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اس جواب میں جو والہانہ انداز ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا, وہ محسوس کیا جا سکتا ہے. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الدائی اذا دان, میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں, سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارے. فل یستجیبو لی, لیکن وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول کی جائیں تو انہیں بھی میری بات ماننی چاہیے. فل یستجیبو لی, میرا حکم بھی ماننا چاہیے. ول یؤمنو بی, اور انہیں چاہیے کہ مجھ ہی پر ایمان رکھیں. لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں دعا کے حوالے سے یہ یقین عطا فرمائے, کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط لازم یقین ہے, اپنے رب کی ذات پر بھروسہ اور یقین کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ لازمن کوئی سننے والا ہے, اور وہی وہ ہستی ہے جو دعاؤں کی قبولیت قبول کرنے والا بھی وہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو مجھے اس تکلیف سے نکال سکے, میری ضرورت کو پورا کر سکے. یہ یقین ہو, یہ کنوکشن ہو تو دعا قبول ہوگی. چند دعائیں بھی عرض کی گئی تھیں, قرآن حکیم میں رب کائنات نے سکھائی ہیں, اور ظاہر بات ہے اس سے بہتر تو کوئی الفاظ ہو ہی نہیں سکتے جو رب کائنات نے اپنی کتاب میں سکھا دیے. لہذا یہ دعائیں بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے, اور انہی دعاؤں سے انہی الفاظ میں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے. پھر چند دعائیں نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام, وہ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. لیکن میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہمیں قرآن آیات اور احادیث میں مبنی دعائیں یاد نہیں بھی ہیں, یہ دل سے نکلنے والی جو دعا ہے والہانہ, یہ تو رب جانتا ہے. ایک ہوتی کوئی شے افضل ہونا, تو افضل تو یقیناً قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ میں آئی ہوئی دعائیں ہی ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی مشکل آئے, تکلیف آئے, اپنے رب کو پکاریں, اس سے باتیں کریں یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ سن رہا. ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب تم سجدے کی حالت میں ہوا کرو تو محسوس یہ کرو کہ تم نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا. یہ سمجھانے کے لیے استعارہ ہے کہ انتہائی قریب ہو اپنے رب سے, جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے جھکا ہوا ہو, انتہائی قریب. اور سجدے میں انسان جتنا جھکتا ہے اتنا بلندتر ہوتا چلا جاتا ہے, اور رب سے اس کا جو مکالمہ ہے وہ سجدے کی حالت میں, سبحان ربی الاعلی, میرا رب. یہ میرے رب پہ ذرا تنہائی میں غور کیجئے گا. جب آپ کسی کو کہتے ہیں میرا ہے تو اس میں اپنائیت کتنی ہے, اور اگر وہ آپ کو اون کرنے لگے کہ ہاں یہ میرا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی, اگر وہ کہنے کہ داخل ہو جا میرے بندوں میں, وادخلی جنتی, داخل ہونا میری جنت میں. یہ ہے وہ مقام دعا کا حاصل. تیسرا موضوع ہمارا شروع ہو رہا ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, یا کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. دیکھیے, عبادت کے لیے طہارت اور پاکیزگی شرط ہے. نمازی کے مسائل اگر ہم لیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی. اس کے لیے رب کائنات نے غسل کرنے کے, وضو کرنے کے, تیمم کے, ظاہری طہارت حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور الحمدللہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس کو جانتے ہیں, اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. ایک طہارت کا ظاہر ہے، ایک پاکیزگی کا باطن ہے. لہذا اگر باطنی طور پر ہم پاک نہیں ہیں تو ہم ظاہری اعتبار سے چاہے کتنے پاک صاف نظر آ رہے ہوں، کتنا کاٹن کا سوٹ پہن کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، سنت کے مطابق ہم مسجد میں آئے ہوں، میرے بھائیو اگر ہمارا دل پاک نہیں، ہمارا جسم پاک نہیں، ہمارے خیالات پاک نہیں، ہماری سوچ پاک نہیں، ہمارا عمل پاک نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اور آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ حرام خوری ہے. معاشرے میں اگر بے حیائی اور فحاشی پھیل رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، پروموٹ کی جا رہی ہے، تو اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی. کوئی بیماری ہمارے جسم میں آتی ہے تو کوئی کاز ہوتا ہے. پھر جسم کے اندر بہت سارے ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اس کو ویلکم کہتے ہیں، اس کی گروتھ ہوتی ہے پھر بہت تیزی کے ساتھ. تو ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر حرام خور یہ بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے ہیں. اور ظاہری بات ہے اگر ان کے پاس پیسہ ہے بے تحاشا، تو اب اس کے اظہار کا ذریعہ مختلف مواقع پر یہ اس کا اظہار کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. بہرحال مسجد میں یہ باتیں ویسے کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن احساس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اور آپ کو خود بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ 14 فیب سے یہ ویلنٹائن ڈے کی جو بھی بےہودہ اور بے حیائی پہ مبنی جو پورا ایک فلسفہ ہے، یہ مسلمان معاشرے میں کب سے پروموٹ کرنا شروع کیا؟ کوئی بہت پرانی تاریخ تو نہیں ہے اس کی. میکسیمم 10 سے 15 سال پہلے کسی کو، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، شاید کچھ ایلیٹ لیول کے لوگ ہوں جن کو معلوم ہو. کم از کم مجھے تو اس سے پہلے کوئی اطلاع بھی نہیں تھی کہ یہ 14 فیب کیا مصیبت ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آج ہر چینل پر، ہر اخبار میں، ایون آپ کے موبائل پر ہر منٹ بعد میسج آ رہا ہے ویلنٹائن ویلنٹائن. اور مسلمانوں کی میجورٹی وہ ہے جن کو ویلنٹائن کا کچھ بیک گراؤنڈ پس منظر پتہ ہی نہیں، جبکہ یہ پوری سوچی سمجھی اسکیم کے تحت مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی کو عام سے عام تر کرنے کا ایک بڑا خطرناک منصوبہ ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے، بڑی پلاننگ سے، آرگنائزیشن سے. پیسہ ان کے پاس، حرام خوروں کے پاس، لہذا سارے ٹی وی چینل ان کی لانڈی بنے ہوئے ہیں. اب وہ جو چاہتے ہیں اپنی لونڈی سے کام کرواتے ہیں. اب ذرا الفاظ سخت ہیں، طنز بھی اس میں آ سکتا آ جائے. غلام اور لونڈی ہوتی کس لیے؟ آقا کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے. لہذا سارے ٹیلی ویژن چینلز اس وقت ان یہودیوں کی لونڈیاں بنے ہوئے ہیں، اور وہاں سے باقاعدہ پیسے لے کر ان کے نظریات، خیالات وہ مسلمان معاشرے میں انجیکٹ کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے پیڈ ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، خدمت کا پیسہ لے رہے ہیں. اب سوال یہ کہ کریں کیا؟ کیا محض جمعے کی تقریر میں کچھ تقریر، کچھ مذمتی الفاظ کہہ دینے سے یہ بات کافی ہے؟ ہمیں اس حوالے سے پورے شعور کے ساتھ سمجھنا ہوگا کہ مسائل کہاں سے ہیں، کون کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ. تو حرام خوری اس کی سب سے بڑی وجہ، اور حرام خور اکثر و بیشتر ایسے ہی بے حیائی پر مبنی کام کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں، بلکہ اسی کی پیداوار ہوتے ہیں. نتیجتاً ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ سے دعا کرے اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی حرام خوری سے محفوظ فرما دے. یہ ایک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، جس کے اثرات صرف اس شخص پہ نہیں پڑ رہے، پوری نسل برباد ہو رہی ہے. آئندہ نسل، پوری جنریشن تباہ اور برباد ہو جاتی ہے جہاں بے حیائی اور فحاشی عام ہو جاتی. یہ گویا کینسر کی طرح ہے جو لا علاج ہو جائے. اب وہ جسم سڑنے کے لیے تیار ہو جائے بس، کہ جس میں یہ بے حیائی اور فحاشی پھیلا دی جائے. اور تجزیہ کیجئے کتنی پلاننگ کے ساتھ کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اندر بے حیائی پیدا کر دی جائے. اور آپ سے شیئر کر رہا ہوں بہت تکلیف کے ساتھ، ہم میں سے بہتوں کو اس حدیث کا مفہوم نہیں پتا ہوگا جس پر یہودی ایمان اور یقین رکھتے ہیں. میری بات سن کے تھوڑا چونک سے گئے ہوں گے آپ. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں. جس معاشرے میں ایمان ختم ہو جائے وہاں حیا ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں حیا ختم ہو جائے وہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے. لہذا اس معاشرے کو اگر بے حیا کر دیا جائے تو ایمان نام کی کوئی شے باقی نہیں رہے گی. وہ مسلمان نہیں، خاک کا ڈھیر ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا، ہم میں سے بہتوں کو اس کا ریفرنس بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن ہمارے دشمنوں کو اس حدیث پر یقین ہے، اور وہ اس یقین کے تحت مسلمانوں میں مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے، مختلف چینل سے بے حیائی اور فحاشی کی دعوت دے رہے ہیں. بہرحال اس پر پروٹیسٹ، اس پر مذمت تو کرنا چاہیے ہی، لیکن سب سے پہلے ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں یا نہیں. ہمارے گھروں کے اندر تو یہ وائرس نہیں آ چکا. میرے بھائیوں انگلش میں کہتے ہیں، بہرحال انگریزی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے، بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن دا بیسٹ ڈیفنس از اوفنس. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمان حملہ کرنا ہوگا، ان کی تہذیب پر حملہ کرنا ہوگا، ان کی جڑوں پر. اور واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو شدید تنقید کی ہے، اس طرح کے لوگ کھڑے ہوں اور ان کی تہذیب پر، ان کی ننگی تہذیب پر تنقید کریں تاکہ ہمارے نوجوان میں کانفیڈنس پیدا ہو، اعتماد پیدا ہو کہ ہماری تہذیب حیا پر مبنی ہے، ہم محمد کے پیروکار ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ویلنٹائن کے نہیں، بدبخت پادری جو بے حیائی اور فحاشی کی علامت، اس کو محبت کی داستانوں پر مبنی بے حیائی کی داستانیں ہیں پوری کی پوری. ہم اس نبی کے پیروکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت کا پیکر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جن سے محبت کی جانی چاہیے، جن سے رب کائنات محبت کرتا ہے. ہم اس پیغمبر کے پیروکار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات پر یقین عطا فرمائے. اور جیسے میں نے عرض کیا، میرے بھائیو اس حوالے سے سوچئے، پڑھیے، سمجھیے، اپنے دائرہ اختیار میں تو کم از کم اس کے خلاف آواز اٹھائیے. آج انشاءاللہ نماز کے بعد آپ کو ایک پمفلٹ دیا جائے گا، امید ہے اس میں اس کا پورا پس منظر ہے، کون شخص تھا یہ، کیا چاہتا تھا، ہوا کیا، پوری داستانیں جو ہیں اس کی الحمدللہ وتھ ریفرنس جمع کر دی گئی ہیں. امید ہے اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ quranacademy.com ہماری ویب سائٹ ہے، وہاں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. tanzeem.org وہاں سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری دینی جماعتیں بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہیں. کہیں سے بھی استفادہ کیجئے، جانیے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیے، کیونکہ اس معاشرے میں صرف اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے کہ جہاں حرام خوری یا حرام کاری ہو رہی ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی. وہاں قتل و غارت ہوتا ہے، ڈکیتیاں ماری جاتی ہیں، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں فساد کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا. دعا کے کچھ آداب بھی نوٹ کر لیجئے. جیسے میں نے عرض کیا کہ دعا اس یقین سے مانگی جائے کہ رب سن رہا ہے، وہ الحی القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ایسی ہستی جو ہر وقت زندہ ہے، اپنے بلبوتے پر زندہ ہے، دوسروں کو تھامے ہوئے، اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ موت آئے گی، وہ تو الحی ہے، وہ سن رہا ہے. نمبر دو، دعا میں عاجزی ہو، گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگا جائے. بہتر دعاؤں کا وقت یا موقع تنہائی ہے، تنہائی میں یہ یقین کرتے ہوئے کہ رب کائنات دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ پاک سے دعا کی جائے. زیادہ تر دعائیں تنہائی ہی میں مانگنی چاہیے. یہ اجتماعی دعائیں بڑے اجتماعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن اس میں بھی بہت طویل لمبی دعائیں نہ ہوں، اور وہ بھی اکثر و بیشتر رٹی رٹائی دعائیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا مفہوم ہمیں نہیں پتا ہوتا. بہرحال بے دلی سے مانگی ہوئی دعائیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتی. خوف اور امید کے ملی جلی کیفیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جائے. بڑے خوبصورت الفاظ رب کائنات فرماتا ہے، ادعو ربکم خوفا و طمعا، اپنے رب کو پکارا کرو خوف اور امید کے ساتھ. خوف بھی ہو اس کا، وہ رب کائنات ہے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، اور رب کی رحمت سے امید بھی ہو. اب یہ جو بیلنس ہے، یہ دو الفاظ ہیں، بہت مشکل کام ہے. عام طور پر کیفیات میں یا تو خوف کی کیفیت زیادہ بڑھ جاتی ہے یا امید اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ انسان سب کچھ نچنت ہو جاتا ہے. پھر یہ بیلنس کہ رب کا خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا غالباً، اور وہ ہے سیدنا عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی. ان کے الفاظ بڑے پیارے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو جائے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ شخص میں نہ ہوں. فرما کون رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام سے شیطان کانپتا تھا. جہاں سے وہ گزرتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. فاروق اعظم، ان کی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ اگر قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو جائے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ شخص میں نہ ہوں. اور سنیے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ہو کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے رب کی ذات سے امید ہے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا. تو خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جائے. پھر اللہ پاک کے بڑے پیارے پیارے نام، ان ناموں کے ساتھ اللہ پاک کو پکارا جائے. عبد اللہ عبد الرحمن، ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. تم اللہ پاک کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہو، کسی بھی نام سے تم پکارو، تمام اچھے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے. لہذا اسماء الحسنی یاد کیے جائیں اور اللہ پاک کو انہیں پیارے پیارے ناموں سے پکارا جائے. دو نام ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے رسول نے بہت پسند کیا، لہذا اس پر مبنی ایک دعا ہے جو آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث. اے زندہ و جاوید، اے ہمیشہ رہنے والے، اے دوسروں کو تھامنے والے، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. یہ الحی القیوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بہت پیارے نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کیا جائے. خاص طور پر نبی کریم کی جتنی بھی دعائیں آپ پڑھ لیجئے، آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بے چارگی اور عاجزی کا اظہار ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں. یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث. یہ نستغیثو اگر آپ سب کے لیے مانگ رہے ہیں تو نون سے آئے گا. نستغیثو، ہم تیری رحمت کا استغاثہ کرتے ہیں. اور اگر آپ تنہائی میں پڑھ رہے ہیں تو استغیث آئے گا. استغیث، میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. اور نستغیثو، اجتماعی سطح پر مانگیں گے تو ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث. آخری بات یہ میرے بھائیوں، دعاؤں کے لیے صبر کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہاں دعا کی اور فوراً قبول ہو جائے. پیشنس, صبر. قبول ہوگی انشاءاللہ. تین شکلیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں. اگر اللہ پاک چاہے گا تو یہی دے دے گا, چاہے گا تو بہتر انداز میں دے دے گا, اس سے بہتر دے دے گا, اور نہیں چاہ رہا نے تو قیامت کے دن جو اس کا اجر و ثواب ملے گا وہ ایسا ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ اس کی دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی. تو رب کو پکاریں, دعا کریں. آخری بات یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا تو وہ دعا لازمن قبول ہوتی ہے, کیونکہ وہ اخلاص پر مبنی ہوگی. میرا کوئی بھائی ہے, کوئی عزیز ہے, پریشان ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ اس کی پریشانی دور کر دے, تو امید ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی اور اس کا اجر بھی ملتا ہے دعا مانگنے والے کو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.